اتوار 13 ستمبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ مسجد اقصی میں فلسطینی نوجوان اور اسرائیلی پولیس گتھم گتھا۔ ابراہیمی مذاہب کے لیے مقدس یہ مقام میدان کارزار کیوں بنا؟
دونوں ہی مذہب کے جو لوگ ہیں پریئر کرتے رہے ہیں، لیکن کچھ زیادتیاں ادھر سے ہوئیں، کچھ ادھر سے پروٹیسٹ ہوئے، اور یہ جو ماحول ہے کچھ ہفتوں سے کئی اس طرح کی جھڑپیں ہوئی ہیں۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ مسجد اقصی کے احاطے میں فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان شدید تصادم ہوا ہے۔ فلسطینیوں کا الزام ہے کہ پولیس نے مسجد میں گھس کر تباہی پھیلائی، جبکہ اسرائیلی پولیس کے مطابق مسجد میں موجود نوجوانوں نے پہلے ان پر پتھراؤ کیا۔ اسرائیلی پولیس نے فلسطینیوں پر شیلنگ کی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں گزشتہ ہفتے سے کشیدگی ہے، جب اسرائیلی وزیر دفاع نے یہودی سیاحوں کو تنگ کرنے کے الزام میں دو فلسطینی گروہوں کو مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی تھی۔ سعودی عرب کی مسجد الحرام میں کرین گرنے کے حادثے کے 2 روز بعد پاکستانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں 6 پاکستانی عازمین حج کی جانیں گئیں۔ تفصیل کے ساتھ رضا حمدانی۔
یہ حادثہ جمعے کی شام مسجد الحرام کے صحن میں اس وقت پیش آیا تھا جب شدید طوفان باد و باراں کے دوران ایک کرین مسجد کی تیسری منزل کی چھت توڑتی ہوئی نیچے آ گری تھی۔ 107 آزمین حج کی جانیں گئیں، جن کا تعلق انڈونیشیا، بھارت، ایران اور مصر سے بتایا گیا تھا۔ گزشتہ روز تک پاکستانی حکام نے 36 پاکستانی آزمین حج کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی، البتہ اب انہوں نے 6 پاکستانیوں کی ہلاکت کا بتایا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق کرین گرنے کے باعث کئی لاشیں ناقابل شناخت ہیں، جس کے باعث مرنے والوں کی شہریت کا درست تعین کرنے میں مشکل اور تاخیر ہو رہی ہے۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے نجی سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے والدین نے مقامی پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ درجنوں والدین نے پرائیویٹ سکولوں کے فیس کے نظام کے خلاف نعرے بلند کیے۔
سستی تعلیم عام کرو، عام کرو، سستی تعلیم عام کرو، عام کرو، تعلیم کے نام پر کاروبار بند کرو۔
والدین کے احتجاجی مظاہرے میں شریک مسز افتخار نے بی بی سی کو بتایا،
پرائیویٹ سکول والے نہ صرف ٹیوشن فیس بڑھاتے ہیں بلکہ اس کے نام کے دیر آر سو مینی ادر چارجز، جس کے انڈر وہ بہت ساری پیرنٹس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس میں اینول چارجز ہیں، بکس اینڈ سپلائز ہیں، یونیفارم ہے، ادر چارجز ہیں، مسلینیس ہیں۔ تو ہم اس وقت یہ پروٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو اسکولس کی، ٹرانسپیرنسی ہو۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حیدرآباد سے علی حسن۔
بلدیاتی انتخابات میں امیدوار آج سے جمعرات تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ حیدرآباد سمیت 15 اضلاع میں ان انتخابات کے لیے پولنگ 19 نومبر کو ہونا ہے۔ پہلے مرحلے میں سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن کے 8 اضلاع میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ جمعے کے روز مکمل ہو گیا تھا۔ ان 8 اضلاع میں پولنگ 31 اکتوبر کو کرائی جائے گی۔ صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات 10 سال بعد کرائے جا رہے ہیں۔
ادھر بلوچستان کے ضلع گوادر سے 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں، جو حکام کے مطابق شکار کی غرض سے مقامی جنگل میں گئے تھے۔ پاکستان ہی میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر مقامی امن کمیٹی کے رکن کو ہلاک کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے فوجی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ یونان میں کوسٹ گارڈ کے حکام کے مطابق شورش زدہ ملکوں سے آنے والے تارکین وطن سے بھری ہوئی ایک کشتی ساحل سمندر کے قریب ڈوبنے سے کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈوبنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر جرمنی کے شہر میونخ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13,000 پناہ گزین پہنچے ہیں اور اب شہر میں مزید لوگوں کو ٹھہرانے کی گنجائش نہیں۔ یمن سے اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب کی حمایت یافتہ سرکاری فوج نے وسطی صوبے معارب میں حوثی باغیوں کے خلاف پیش قدمی شروع کی ہے۔ سعودی عرب کے اتحادی ملکوں کے بری دستے حال ہی میں معارب پہنچے تھے تاکہ حوثیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے دارالحکومت سنا کی طرف بڑھ سکیں۔ اس سے قبل سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ باغیوں کے ساتھ آئندہ ہفتے کے لیے طے کیے گئے مذاکرات میں حصہ نہیں لے گی۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کے سفارتکار نے کہا ہے کہ ملک میں قائم 2 حکومتوں کے درمیان سیاسی معاہدے کے مرکزی نکات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ یہ اتفاق رائے مراکش میں جاری مذاکرات کے دوران ہوا۔ تھائیلینڈ میں ایک چینی خاتون کے پیٹ کے آپریشن کے بعد ایک قیمتی ہیرا نکالا گیا ہے جو گزشتہ ہفتے چوری ہوا تھا۔ $300,000 کی مالیت کا یہ ہیرا بینکاک میں ایک نمائش کے دوران غائب ہوا اور اس کی جگہ نقلی ہیرا پڑا تھا۔ سیکیورٹی کیمروں کی مدد سے چینی خاتون کی شناخت ہوئی اور انہیں بینکاک کے ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا۔ جب ایکس رے کیا گیا تو قیمتی ہیرا خاتون کے پیٹ میں تھا۔ حکام نے چور خاتون کو دوا کھلا کر ہیرا نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب بات نہ بنی تو آج آپریشن کے ذریعے ہیرے کو خاتون کے پیٹ سے نکالا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں ریڈیو پر تو براہ راست سن ہی رہے ہیں، لیکن سیربین کا لنک ہماری ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے، جس کے ذریعے آپ سیربین نہ صرف براہ راست بلکہ اگلے 24 گھنٹے تک کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔ پتہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جی ہاں، bbcurdu.com۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ مسجد اقصی میں فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ جھڑپیں ایسے موقع پر ہوئیں جب یہودی اپنے نئے سال کی تقریبات منانے کی تیاری کر رہے تھے۔ فلسطینیوں نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے مسجد کی عمارت میں گھس کر عمارت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تاہم پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عمارت کے دروازوں پر اس وقت تالے لگائے جب ان پر پتھراؤ کیا گیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسے ایک مقدس مقام پر حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی کہتے ہیں کہ بلوائیوں نے علاقے کو میدان جنگ بنا دیا ہے۔ میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے پوچھا کہ ہوا کیا تھا۔
مسجد اقصی کا جو علاقہ ہے، جسے کہ حرم الشریف یا پھر یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، وہاں پر سٹن گرینیڈز کا استعمال اسرائیلی پولیس نے کیا ہے۔ وہاں پر ٹیئر گیس بھی چلایا گیا، وہاں جھڑپیں ہوئی، وہاں کافی شور سننے کو آیا، فلسطینی نوجوان بھاگتے ہوئے دیکھے گئے۔ اسرائیلی پولیس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، آج یہودیوں کا ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے جسے روش ہشانہ کہتے ہیں، یہ یہودی نیو ایئر ہے۔ ایسے وقت پر یہودی وہاں پر کافی بڑی تعداد میں جا کر کے پرے کرتے ہیں۔ وہاں پر فلسطینی نوجوانوں نے بیریکیڈ لگا رکھا تھا جس سے کہ یہودی وہاں جا کر پرے نہ کر سکے۔ جب اسرائیلی جو یہودی ہیں وہاں جانے کی انہوں نے کوشش کی پریئر کر لیے، تو اندر سے ان پر پتھر پھینکے گئے، کچھ فائر ورکس بھی ہوا، جس کی وجہ سے پولیس کو وہاں پر آنا پڑا۔
اچھا ہریندر، یہاں پر تو مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے الگ الگ جگہ مخصوص ہے، پھر کیا بات ہوئی کہ فلسطینی نوجوانوں کا، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پولیس کے مطابق انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی یا بیریکیٹ لگائے، کیوں لگائے انہوں نے، کیوں رکاوٹیں کھڑی کی؟
مشرقی یروشلم کا جو علاقہ ہے، یہاں پر کافی کشیدگی دیکھنے کو ملی ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے۔ اس طرح کی جھڑپیں پہلے بھی وہاں دیکھنے کو ملی ہیں۔ یہاں ایک طرح سے افراتفری کا ماحول بنا رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2 فلسطینی نوجوانوں کے جو گٹ ہیں، جو کہ یہاں پر کافی پاورفل مانے جاتے تھے، ان کا کنٹرول تھا حرم الشریف پر، ان پر بین لگایا جب سے اسرائیلی سرکار نے، تب سے یہاں پر کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے، کیونکہ وہ اس بین کے خلاف ان لوگوں نے یہاں ایک مہم چھیڑ رکھی تھی۔ ان کو کافی سپورٹ بھی ملا ہوا ہے فلسطینی نوجوانوں کا، جو کہ ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ کشیدگی کی وجہ سے وہاں پہلے بھی جھڑپیں ہوتی رہی تھیں۔ یہ جو بیریکیڈز وغیرہ لگائے گئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں یہودی جو ہیں وہ آ پائیں۔
لیکن ان کے درمیان پہلے سے ایسا سمجھوتا نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنی عبادت کریں اور دوسرے اپنی عبادت کریں اور اپنے جو حدود ہیں ان کے اندر رہیں، اس طرح کوئی ان کا سمجھوتا نہیں ہے وہاں پہ؟
جی بالکل، اس طرح کا سمجھوتا ہے، اور سمجھوتے کے تحت ہی دونوں ہی مذہب کے جو لوگ ہیں وہاں پر پریئر کرتے رہے ہیں، لیکن کچھ زیادتیاں ادھر سے ہوئیں، کچھ ادھر سے پروٹیسٹ ہوئے، اور یہ جو ماحول ہے نہ صرف مشرق یروشلم کا بلکہ اگر دیکھیں تو غرب اردن میں کچھ ہفتوں سے کئی اس طرح کی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطینیوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، خاص کر کے اسرائیل کی طرف سے جو مکان تعمیر کی جا رہی ہیں غرب اردن کے متنازع علاقوں میں، उसकी वजह से भी चलता रहा है, उसी की वजह से ये आज देखने को मिला है।
पुलिस क्या कह रही है बैतुल मुकद्दस की, यरूशलेम की पुलिस का क्या मौकफ है?
पुलिस का ये कहना है कि वहां पर बैरिकेड लगा रखा था फलस्तीनियों ने, कुछ जो नौजवान हैं वो अंदर थे और उन लोगों ने किसी तरह से फायरवर्क्स अंदर ले जा करके कुछ रख रखा था, और उसके अलावा उन्होंने वहां पत्थर इकट्ठा कर रखा था जो कि वो फेंकने लगे जब यहां से अंदर लोग गए प्रे करने के लिए, और इसी वजह से पुलिस को आकर के इंटरवीन करना पड़ा।
ये तो इबादत की जगह है, जाहिर है कि इसमें तीनों मजाहिब के लोग आते हैं, लेकिन माजी में भी क्या इस तरह के कोई वाकयात हुए हैं?
देखिए, वाकयात तो टेंपल माउंट पे कई सारे हुए हैं। वो वाकयात जिसकी वजह से दूसरा इंतिफादा का दौर भी यहीं शुरू हुआ, ये वो इलाका है जिसे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर इबादत की जगह होने के बावजूद ये फ्लैश पॉइंट रहा है, यहीं पे बहुत तशद्दुद देखने को मिला है। यहाँ पर ही आरियल शरोन के आने के बाद सेकेंड इंतिफादा का जो दौर है वो चल पड़ा था। तो इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अमन के दौर में ये देखा जाता है कि एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों ही मजहबों के रहनुमाओं के दरमियान, और वक्त फैसला करता है कि कौन अंदर जा सकता है कौन अंदर नहीं जा सकता है। टूरिस्ट के लिए अलग समय बना हुआ है, जो बाकी यहूदी वहां पर जाते हैं प्रे करने के लिए उनके लिए अलग। तो कई तरह के इस तरह के अरेंजमेंट्स यहाँ बने हुए हैं जो आमतौर पर ठीक ठाक चलता है, लेकिन इस तरह की कशीदगी में जो है वो चीजें बिगड़ जाती हैं और इस तरह के वाकया देखने को मिलते हैं।
यरूशलम से साफी हरिंदर मिश्रा, मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी नौजवानों और इसराइली पुलिस के दरमियान होने वाली झड़पों की तफसील बता रहे थे। सऊदी अरब में जुमे के रोज मस्जिद अल हराम में क्रेन गिरने के हादसे में मरने और जख्मी होने वालों की शनाख्त का अमल जारी है। इस हादसे में 107 अफराद मौत का शिकार जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे का शिकार होने वालों में पाकिस्तानी जायरीन भी शामिल हैं। मैंने सऊदी अरब में सहाफी राशिद हुसैन से पूछा कि मुतासिरीन की शनाख्त का अमल कहाँ पहुँचा है और कब मुकम्मल होगा।
जहाँ तक जख्मियों की शनाख्त है, ये मरहला मुकम्मल हो चुका है, और जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान भी हैं, पाकिस्तान के मुतालिक कहा जा रहा है कि 16 लोग जख्मी हैं इस वक्त भी, इसी तरह भारत के 9 या 10 लोग जख्मी हैं, मिस्र के लोग हैं, दूसरे ममालिक के लोग हैं। जख्मियों की तादाद तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक जिनकी शहादतें हो गई हैं उनकी शनाख्त का अमल जारी है।
तो उसमें कुछ अब तक पता चला है कि किन मुल्कों से कितने लोग हैं, जितनी भी शनाख्त हो चुकी है?
बड़ी मुतजाद किस्म की खबरें आ रही हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के हवाले से जो सरकारी तौर पर कहा गया कि 6 पाकिस्तानियों की शहादत की खबर तस्दीक शुदा है, लेकिन मसला वहाँ ये आ रहा है कि ये अक्सर लोग जो हैं उनकी जो मैयतें हैं बहुत बुरी तरह से मस्त शुदा हैं। चुनाव अब ये एक अगले स्टेप में जाना है कि इन तमाम मैयतों को जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं उनको मिना की एक मॉर्चुरी में ले जा करके रखा गया है, वहाँ उनकी तस्वीरें ली जाएंगी, तमाम हज मिशंस को भेजी जाएंगी, फिर वो पहचानने की तलाश करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के मुतालिक कहा जा रहा है कि 10 के करीब लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी कोई खबर नहीं है। एक टीवी चैनल ने, अरब टीवी चैनल का कहना यह है कि मरने वालों की इसमें 15 पाकिस्तानी शामिल हैं। तो इस तरह की मुतजाद खतरे आ रही हैं, और चूंकि ये मसला अभी वक्त तलब है, बहुत सारी चीजें हैं जो ये लोग बैंड पहने हुए थे, किसी का कोई बैंड नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी की फिंगरप्रिंटिंग के जरिए पता करने की कोशिश की जाएगी, तो इस मसले पे अभी 2-3 दिन लग सकते हैं।
यकीनन। और ये बताइए कि जहाँ ये हादसा पेश आया मस्जिद हराम में, वहाँ अब क्या सूरत हाल है?
देखिए, लोगों का तो इश्तहाम बढ़ता चला जा रहा है। अभी आखिरी चंद दिन है जब हुज्जाज इकराम दुनिया के तमाम दूसरे ममालिक से सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। चुनांचे वहाँ अब रोजाना की तरह जो एक्टिविटी थी वो बिल्कुल शुरू हो गई है। ये जरूर है कि जो मताफ का एरिया है वो थोड़ा सा एरिया जहाँ क्रेन गिरी थी और जहाँ पर अभी भी किसी हद तक मलबा है जो साफ नहीं हुआ है, उसकी वजह से वो जगह मजीद कम हो गई है। और फिर एक इन्होंने मताफ के लिए तवाफ के लिए एक स्टील स्ट्रक्चर बनाया हुआ था टेम्पररी, ताकि लोग जो व्हील चेयर पे होते हैं वो नीचे मताफ में ना हो बल्कि ऊपर जो स्टील स्ट्रक्चर है उस पर करें, उसको भी इन्हें अब बंद करना पड़ रहा है। आज ही खबर ये आई है कि उसको ये बंद कर रहे हैं वक्ती तौर पे, क्योंकि उसकी भी उसके ऊपर भी चूंकि क्रेन गिरी थी उसकी भी कैफियत बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए तवाफ करने में तो थोड़ी सी दिक्कत यकीनन होगी, कुछ जगह बंद है, ऊपर का हिस्सा बंद कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल पूरी एक्टिविटी चूंकि अब हज बिल्कुल सर पर है तो वो पूरी एक्टिविटी पूरे इसके साथ जारी हो सारी है।
अच्छा, इब्तदाई तौर पे तो ये कहा गया था कि क्रेन के गिरने का सबब वहाँ आने वाले बादोबारा तूफान बारिशें तेज हवा चली थी, उसकी वजह से गालिबन ये हुआ है, लेकिन सरकारी तौर पे कुछ तहकीकात का अमल कहीं आगे बढ़ा है?
जी, گزشتہ کل خود بادشاہ سلامت مکہ معظمہ حرم شریف تشریف لائے تھے، پھر انہوں نے بعض اندور ہاسپٹل مکہ معظمہ میں وہاں بھی وزٹ کیا، مختلف جو زخمی حضرات تھے ان کی عیادت بھی کی، اور انہوں نے اسی دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، اور جیسے ہی تحقیقات کا نتیجہ نکلے گا وہ لوگوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے ہم پیش کر دیں گے. ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو کنٹریکٹنگ کمپنی ہے بن لادن کنٹریکٹنگ، اس کو بڑی سختی سے یہ انسٹرکشنز گئی ہیں کہ سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ بن لادن کے بعض انجینئرز کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ یہاں سیفٹی کا کوئی ایشو نہیں تھا، وہ کرین بہت پروفیشنلی آپریٹ کی جا رہی تھی، لیکن اتنی زبردست 83 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جو طوفان تھا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ حادثہ ہوا.
سعودی عرب سے صحافی راشد حسین. یورپ کے متعدد شہروں اور آسٹریلیا میں دسیوں ہزار لوگوں نے جلوس نکال کر پناہ گزینوں کی حمایت میں یوم عمل منایا ہے. البتہ بعض ملکوں میں پناہ گزینوں کی آمد کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں. ادھر آسٹریا اور جرمنی کے درمیان ٹرین سروس منسوخ کر دی گئی ہے تاکہ پناہ گزینوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کیا جا سکے. تفصیل نازیہ گلزار سے سنتے ہیں. یہ رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
یورپ کے مختلف ممالک میں ہزاروں افراد نے پناہ گزینوں کی حمایت میں بڑی ریلیوں کا اہتمام کیا. مظاہرین کی سب سے بڑی تعداد کوپن ہیگن اور لندن میں جمع ہوئی. لندن میں مظاہرین نے پناہ گزینوں سے متعلق برطانوی حکومت کے موقف کے خلاف مظاہرہ کیا. انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر پناہ گزینوں کے حق میں نعرے درج تھے، جبکہ کوپن ہیگن میں لگ بھگ 30,000 افراد نے ایک ریلی میں شرکت کی. ویانا اور سویڈن میں بھی پناہ گزینوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی اور خوش آمدید کے نعرے لگائے گئے. جبکہ پولینڈ کے شہر وارسا میں ہزاروں افراد نے پناہ گزینوں کے خلاف مظاہرہ کیا. پولینڈ کی حکومت یورپی یونین کی طرف سے پناہ گزینوں کے لیے مقرر کردہ کوٹے کی مخالفت کر چکی ہے. دوسری جانب جرمنی کی چانسلر اینگلا میرکل نے بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ یہ درست فیصلہ ہے. جبکہ جرمنی کے شہر میونخ میں حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں مزید تارکین وطن کو پناہ دینا مشکل ہے. شہر کے میئر ڈیٹر ہائر کے مطابق ہفتے کو 13,000 پناہ گزین میونخ پہنچے تھے جن کے لیے اب رہائش فراہم کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. میونخ کے میئر نے ملک کے دیگر شہروں کی جانب سے پناہ گزینوں کا بوجھ نہ بانٹنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا.
ابھی تک معاملہ یہ ہے کہ صرف نارتھ رائن ویسٹفیلیا پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کو قبول کر رہا ہے، باقی سب ابھی تک سوچ و بچار میں مصروف ہیں. میں کہتا ہوں کہ سوچنے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. ہر ریاستی حکومت اور بڑے شہر کے میئر کو یہ سوچ کر پناہ گزینوں کو قبول کرنا چاہیے کہ ہمیں قومی چیلنج سے نمٹنا ہے. ابھی تک میونخ اکیلا یہ بار اپنے کندھوں پہ اٹھا رہا ہے.
آسٹریا کی پولیس کے مطابق آسٹریا میں آنے والے وقت میں پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد کی آمد کی توقع ہے. کل رات سے 7,000 پناہ گزینوں نے سرحد پار کی ہے. ہم نے ان کی دیکھ بھال کی. پچھلے 2 گھنٹوں میں ہمیں کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ ہر گھنٹے بعد یہاں 500 پناہ گزینوں کے آنے کی توقع ہے. ادھر پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہنگری کے طریقہ کار پر تنقید کی جا رہی ہے. ہنگری کی طرف سے اپنی سرحد پر باڑ لگانے، فوج تعینات کرنے اور غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والوں کو جیل میں بند کرنے کے اقدامات کو آسٹریا کے چانسلر ویرنر فائمن نے شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہنگری کا پناہ گزینوں کے ساتھ یہ سلوک نازی دور کے اقدام کے مترادف ہے. جرمنی کے وائس چانسلر سگمر گیبریل نے بھی ہنگری کے وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے.
مسٹر اوربن کو یورپی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے. انہوں نے جنیوا کنونشن برائے مہاجرین کی توثیق کی ہوئی ہے جس کے تحت انہیں پناہ گزینوں کو تحفظ دینا ہے. ظاہر ہے جانچ پڑتال کا ان کا بھی حق اور فرض ہے، جیسا کہ ہمارا ہے کہ کون پناہ کا مستحق ہے اور کس کو ملک چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ جرمنی میں ہو رہا ہے. لیکن وہ لوگوں کو اتنی خراب صورتحال میں نہ رکھ سکتے ہیں اور نہ واپس بھیج سکتے ہیں.
شام میں جاری جنگ سے متاثرہ لوگوں کو پناہ نہ دینے پر حالیہ دنوں میں خلیجی ریاستوں کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شامی پناہ گزینوں کے مسئلے پر ہی بات چیت کے لیے اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کا ہنگامی اجلاس آج سعودی عرب میں بلایا گیا ہے۔
یورپ میں پناہ گزینوں کا بحران، یہ تھا بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ امریکی فوج کے سابق جنرل اور افغانستان میں اتحادی افواج یعنی آئی ایس ایف کی خفیہ کارروائیوں کے نگراں جنرل مائک فولن نے دہشت گردی کے خلاف مبینہ جنگ کے 14 برس بعد اب بعض جنگی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ امریکہ پر 11 ستمبر کے حملوں کے 14 برس مکمل ہونے پر انہوں نے ہمارے ساتھی قندیل شام سے گفتگو میں کن غلطیوں اور خامیوں کا اعتراف کیا، سنیے قندیل شام سے۔
افغانستان میں عالمی فوج یعنی آئی ایس ایف کی خفیہ کاروائیوں کے سابق نگران اور امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی یا ڈی آئی اے کے سابق سربراہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل مائیکل فلن نے دہشت گردی کے خلاف طویل عالمی جنگ میں کئی غلطیوں اور خامیوں کا اعتراف کیا ہے۔ امریکہ پر 11 ستمبر کے حملوں کے 14 برس مکمل ہونے پر بی بی سی اردو کو دیے جانے والے ایک خصوصی انٹرویو میں جنرل مائیکل فلن نے امریکہ اور اتحادیوں کی دہشت گردی کے خلاف جنگ یعنی وار آن ٹیرر کے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ وار آن ٹیرر میں ایک عام اسٹریٹجک غلطی یہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن کا پاکستان تک تعاقب نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے، امریکہ کو پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستانی سرزمین پر القاعدہ کے خلاف فوجی کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ جنرل مائیکل فلن نے کہا،
نمبر ون فیلیئر ان دی وار آن ٹیررزم واز دی فیلیئر ٹو انڈرسٹینڈ دی ہیومن۔
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمیں مختلف معاشروں کی انسانی، سماجی اور ثقافتی اقدار اور چال چلن کی سمجھ نہیں تھی۔ ہم نے فوجی قوت کے استعمال پر ضرورت سے زیادہ زور دیا۔ اس غیر ضروری انحصار کی وجہ سے قومی طاقت کے دیگر ذرائع جیسے کہ اطلاعات یا سفارتکاری دب گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں انتہا پسند کم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے گئے۔
آج جب مختلف حلقے تنقید کرتے ہیں کہ امریکہ پر 9/11 کے حملوں کے 14 برس بعد بھی دنیا وار آن ٹیرر جیسی جنگ میں دھنسی ہوئی ہے، جیت کے امکانات کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ وار آن ٹیرر پر اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود سن 2001 سے لے کر اب تک دہشت گردی میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آج دنیا میں 50 سے 70 سلفی نظریے کے جہادی گروہ موجود ہیں جن کے جنگجوؤں کی تعداد 12 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ آئی ایس ایف کے سابق ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس مائیکل فلن سے میں نے جاننا چاہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایسا کیا کر سکتے تھے کہ صورتحال خراب ہونے کے بجائے بہتر ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کو مشترکہ خفیہ کاروائیوں کی بجائے مشترکہ فوجی کاروائیاں کرنی چاہیے تھیں۔
Well, from a military perspective, we should have gone after those that actually conducted the attacks and from where they conducted those.
فوجی نقطہ نظر سے ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے تھا جنہوں نے یہ حملہ کیا اور جہاں سے حملہ کیا۔ اگر یہ لوگ پاکستان میں تھے یا وہاں چلے گئے تھے جیسا کہ ہم نے دیکھا، تو پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہیے تھا۔ یہ سوچنا غلط تھا کہ ہم افغانستان میں تو گھس جاتے ہیں لیکن پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو رہنے دیتے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان میں پناہ مل گئی ہے، پاکستان نہ جانا ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ اگر ہم یہ غلطی نہ کرتے تو ہمیں اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں 10 برس نہ لگتے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مل کر درست اہداف پر مرکوز مشترکہ کارروائی کرتے اور پاکستانیوں کو بتاتے کہ یہ کارروائی کسی پاکستانی کے خلاف نہیں ہے۔ ہم انہیں یہ کہتے کہ یہ ایک عرب اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان سے ملنے والی مراعات کا غلط استعمال کیا۔ پاکستان نے ایک بڑی غلطی یہ کی کہ اس نے ان انتہا پسندوں کو اپنی سرزمین پر قدم جمانے دیے۔ اس میں شک نہیں کہ اس جنگ میں پاکستانی فوج نے حیرت انگیز جرات کا مظاہرہ کیا، لیکن تاریخ یہی کہے گی کہ پاکستان اس سے کہیں زیادہ کر سکتا تھا۔
آج انٹرنیٹ کے ذریعے رابطوں میں سہولت، تیزی سے بڑھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے شدت پسند گروہ اور ایسے افراد جو اکیلے ہی کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو ملا کر دشمن کی یا میدان جنگ کی شناخت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس صورتحال پر مائیکل فلن نے کہا،
It's the most complex situation we face globally in the last 75 years.
دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے زیادہ پیچیدہ صورتحال شاید دنیا نے پچھلے 75 برس میں نہیں دیکھی۔ دہشت گرد جس طرح سے آج ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، اس کی مثال جنگی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ میں سن 2004 میں عراق میں تھا اور ہم 30 کے قریب لوگوں سے ایک ہی ویب فارم کے ذریعے نمٹ رہے تھے۔ آج دولت اسلامیہ نامی تنظیم کو 20,000 سے زیادہ ویب سائٹس تک رسائی حاصل ہے جس سے وہ اپنا پیغام دنیا بھر میں پھیلا رہی ہے، لہذا اب وہ عالمی سطح پر زیادہ رابطے میں بھی ہے اور زیادہ خطرناک بھی۔ اب ہمارا نشانہ ایک نظریہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا کے کئی مذاہب یا سیاسی نظام میں انتہا پسندی کا عنصر ہے، لیکن اسلام کو بھی خود میں جھانکنا ہوگا اور اپنی تصحیح کرنی ہوگی۔ میرے خیال میں یہ دنیا بھر کی اسلامی ریاستوں کے لیے ایک سیاسی چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے اندر اس ناقابل یقین حد تک انتہا پسند سیاسی عناصر کو باہر نکالتے ہیں۔
امریکی فوج کے سابق جنرل اور افغانستان میں عالمی افواج کے خفیہ کاروائیوں کے سابق نگران کے ان خیالات کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب شاید دنیا کو اور خصوصاً پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی اور شدت پسندوں کی جانب سے اس بے جا اور مؤثر استعمال کے خلاف صف آرا ہونا پڑے، کیونکہ پچھلے 14 برسوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فوجی قوت کسی بھی نظریاتی جنگ کا فیصلہ کن حربہ نہیں ہو سکتی۔ قندیل شام، بی بی سی نیوز، لندن۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
کھیل کی خبریں عظیم رفیع سے۔
ٹینس میں یو ایس اوپن چیمپئن شپ کے خواتین کے مقابلوں میں اٹلی سے تعلق رکھنے والی فلاویا پینیٹا نے فائنل میچ جیت کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ فائنل میں ان کا مقابلہ اپنی ہی ہم وطن رابرٹا ونچی کے ساتھ تھا۔ فلاویا نے یہ مقابلہ 7-6, 7-4, 6-2 سے جیت لیا، لیکن فائنل کا ٹائٹل اپنے نام کرنے کے فوراً بعد ہی انہوں نے ٹینس سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ وہ اٹلی سے تعلق رکھنے والی دوسری کھلاڑی ہیں جنہوں نے ٹینس کا یہ بڑا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا،
زندگی کا بڑا فیصلہ تھا۔ میں نے ایک ماہ قبل اس کا فیصلہ کیا تھا اور یہ ٹینس کو خیر باد کہنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔
اپنی فتح کا چیک لینے کے بعد انہوں نے کہا،
یہ میرا آخری چیک ہے اور میرے ذہن میں ٹینس کو الوداع کہنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں تھا۔
جبکہ مردوں کے فائنل میں آج روایتی حریف نوواک جوکووچ اور روجر فیڈرر ٹائٹل کے حصول کے لیے مد مقابل ہوں گے۔ فٹ بال کے پریمیئر لیگ کے میچز میں آج سنڈرلینڈ کا مقابلہ ٹوٹنہم کے ساتھ، جبکہ لیسٹر آسٹن ویلا کا سامنا کرے گی۔ ادھر ایورٹن کے ہاتھوں چیلسی کی شکست کے بعد چیلسی کے مینیجر یوزے میرینو کو سخت تنقید کا سامنا ہے۔ انگلینڈ کے سابق اسٹرائکر نے چیلسی کو خبردار کیا ہے کہ یوزے میرینو کی کارکردگی چیلسی کو پیچھے دھکیل رہی ہے۔ یوزے میرینو کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ چیلسی کے لیے ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، یہ صحیح ہے کہ یہ نتیجہ میرے کیریئر کا بدترین نتیجہ ہے۔ یہ الفاظ تھے چیلسی کے مینیجر یوزے میرینو کے۔ امریکی ویلٹر ویٹ باکسر فلائیڈ مے ویدر نے عالمی ریکارڈ برابر کرنے کے بعد بظاہر ریٹائرمنٹ کی خواہش ظاہر کی ہے۔ کل رات انہوں نے لاس ویگس میں اپنے ہم وطن اینڈرے برٹو کو شکست دی تھی۔ لگاتار 49ویں فائٹ جیت کر انہوں نے راکی مارسیانو کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ مے ویدر اپنے 19 سالہ کیریئر میں 5 مختلف ویٹس کے ٹائٹل جیت چکے ہیں۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عظیم رفیع سے سنا۔ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط اور ان کے جواب آنے کو ہیں۔ اس وقت ظہیر الدین بابر سے اہم خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
مسجد اقصی کے احاطے میں فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان شدید تصادم ہوا ہے۔ سعودی عرب کی مسجد الحرام میں کرین گرنے کے حادثے کے دو روز بعد پاکستانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں 6 پاکستانی عازمین حج کی جانیں گئیں۔ پاکستان کے شہر ملتان کے وہاڑی چوک پر دھماکہ ہوا ہے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق دھماکہ ایک مسافر وین کا سلنڈر پھٹنے سے ہوا۔ کم سے کم 5 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے رش کے باعث آسٹریا اور جرمنی کے درمیان ٹرین کی سروس معطل کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل جرمنی کے شہر میونخ کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہاں پناہ گزینوں کو ٹھہرانے کی مزید گنجائش نہیں رہی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کے ذکر سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا اہم موضوع مسجد اقصی میں فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپیں ہیں۔ اس خبر کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر دستیاب ہے۔ اور اب پروگرام کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں طالبان مخالف امن کمیٹیوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور تازہ واقعے میں ضلع ٹانک میں مسلح افراد نے امن کمیٹی کے ایک رضاکار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ پشاور سے نمنگا رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ سنیچر اور اتوار کے درمیانی شب قبائلی علاقے ایف آر ٹانک کے قریب واقع ایک نواحی گاؤں عمر میں پیش آیا۔ ٹانگ پولیس کے ایک اہلکار شیرفزل نے بی بی سی کو بتایا کہ فوجی وردیوں میں ملبوس چند مسلح افراد نے امن کمیٹی کے ایک رضاکار رفیع اللہ کے گھر میں گھس کر ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع ہی پر ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افراد مقتول کے ایک بھائی محمد خان کو بھی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے، تاہم بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ پولیس اہلکار کے مطابق مقتول رفیع اللہ چند دن پہلے دبئی سے پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مقتول کچھ عرصہ پہلے تک ٹانک میں طالبان مخالف سرگرمیوں میں سرگرم رہے تھے، تاہم بعد میں وہ محنت مزدوری کے لیے خلیج ملک دبئی چلے گئے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دبئی جانے سے پہلے وہ امن کمیٹی چھوڑ چکے تھے یا نہیں۔ پولیس اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی خاندانی دشمنیاں بھی تھیں، تاہم ان کے ورثاء کی جانب سے ایف آئی آر میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں گزشتہ چند ہفتوں سے امن کمیٹیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے قبل باجوڑ، مومند اور کرم ایجنسیوں میں بھی حکومتی حامی قبائلی مشران پر متعدد حملے کیے گئے تھے، جس میں ایک درجن کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان حملوں کی ذمہ داری قلدم تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ یہ حملے ایسے وقت ہو رہے ہیں جب ہر طرف شدت پسند تنظیموں کے خلاف گیرا تنگ ہو رہا ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع گوادر میں شکار کے لیے جانے والے 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ کوئٹہ سے نامنگار محمد کاظم۔
تینوں افراد کی لاشیں گوادر قلعہ کے پسنی سے برامد کی گئیں۔ گوادر انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ انہیں پسنی میں گورانی کے جنگل میں بعض افراد کی گولیوں سے چلنی لاشوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی، جس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جب جنگل میں پہنچے تو انہیں وہاں سے 3 افراد کی لاشیں ملی۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ مارے جانے والے تینوں افراد پرندوں کا شکار کرنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تینوں کو نامعلوم مسلح افراد نے گزشتہ شب فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا۔ تینوں افراد کی لاشیں آج صبح پوسٹ مارٹم کے لیے پسنی اسپتال منتقل کی گئیں۔ ان کو سر اور جسم کے دیگر حصوں پر گولیاں ماری گئی تھیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 نوجوان شامل تھے۔ تینوں افراد کی شناخت ہوئی ہے جو کہ پسنی کے مقامی لوگ تھے۔ ان کو ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ انتظامیہ کے اہلکار نے ہلاک کیے جانے والے افراد کے رشتے داروں کے حوالے سے بتایا کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں۔ پسنی سے لاشیں ملنے کا یہ واقعہ بلوچستان میں رواں ماہ کے دوران تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی کے بڑے واقعات میں سے ایک ہے۔ اس سے قبل 6 ستمبر کو ضلع کلات قلعہ کے سوراب سے 4 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی تھیں۔ گوادر سے متصل ضلع کیچ میں بم کا ایک زوردار دھماکہ بھی ہوا۔ کیچ انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق یہ بارودی سرنگ کا دھماکہ تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ دھماکہ دشت کے علاقے میں اس وقت ہوا جب سرکاری تعمیراتی ادارے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران سے متصل گوادر اور کیچ کے اضلاع انتظامی لحاظ سے مکران ڈویژن کا حصہ ہیں۔ مکران ڈویژن میں گزشتہ کئی سال سے کمی اور بیشی کے ساتھ بدامنی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ روز آواران کے علاقے مشقے میں لیویز فورس کے کلکار سمیت دو افراد کی ہلاکت کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور آج کے فیچر میں فیفی ہارون نے بات کی ہے پاکستانی اداکارہ سوا علی سے، جن کی نئی فلم جوانی پھر نہیں آنی عنقریب ریلیز ہونے والی ہے۔ سنیے کہ سوا کیا کہتی ہیں۔
میں نے آپ کے انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ دیکھا جس میں لکھا ہے کہ ایک کامیاب عورت صرف خود پہ اعتماد رکھتی ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ خود کو ایک سیلف میڈ خاتون سمجھتی ہیں۔
وہ جو پوسٹ تھا وہ ایک فنی پوسٹ تھا،
ہاں،
بٹ آئی فیل یس، بیکاز میری فیملی میں سے کوئی نہیں تھا اس انڈسٹری میں، تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید میں سیلف میڈ ہوں۔ میں بلیو کرتی ہوں اس چیز میں کہ انسان کو سیلف میڈ ہونا چاہیے۔
بچپن میں ہی باپ کے ماں باپ پاسٹ ہوئے، بڑا مشکل گزرا ہوگا آپ کا بچپن اور بڑے ہونا ماں باپ کے بغیر۔
جی بالکل، اس وقت جب چھوٹے تھے تو نہیں لگتا تھا کہ اتنا مشکل ہوگا، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو سمجھ میں آیا کہ یہ تو بہت بڑا لاس ہے، لیکن لائف مووز آن، آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ جس طرح کی سرکمسٹانسز میں ہوتے ہیں وہ آپ کو مزید اسٹرانگ کر دیتے ہیں۔
بہت چرچے ہوئے ہیں آپ کے آئٹم نمبرز کے جو آپ نے اپنی پہلی فلم رانگ نمبر میں کیے، خاص طور پر سیلفیاں کے بارے میں بہت باتیں چلی۔
وہ آئٹم نمبر تو ہے ہی نہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے اور رینڈم جو آدمی ہے وہ کھڑے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز۔ یہ جو لڑکی ہے اس کی شادی اس فیملی میں ہونے والی ہے اور وہ ان کے گھر میں بچپن سے آتی جاتی ہے اور ایک پارٹی ہوتی ہے، اس جشن میں یہ لڑکی وہ گانا جو ہے گا رہی ہے اور ڈانس کر رہی ہے۔ اور آئی ڈونٹ تھنک آئٹم نمبر میں فیملی ساتھ ہوتی ہے، نہ ہم نے بہت پرووکیٹیو کپڑے رکھے، نہ ہمارے گانے کے لیرکس کوئی ایسے تھے۔
کوئی آبجیکشن ہے آئٹم نمبرز کو نہیں کروں گی میں یا ایسی کوئی بات ہے؟
میں کوئی بہت کانکریٹ بات نہیں کہنا چاہوں گی کہ میں نہیں کروں گی۔ آئی ایم ناٹ ویری فونڈ آف آئٹم نمبرز، آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو بی این آئٹم گرل۔ ایچ ٹو ہز اون، جو لوگ کرتے ہیں مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ I love dancing. That is one thing that I frankly enjoy. So
میں نے آپ کا وہ بھی دیکھا تھا، شاید اسٹیج پہ بھی آپ نے کیا تھا ملنگ۔
جی جی، ہم اوارڈز کے لیے۔
ہم اوارڈز کے لیے، ہاں، لگ رہا تھا کہ آپ کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔
ڈانس از سم تھنگ دیٹس ویری کلوز ٹو می اینڈ آئی ہیو بین ڈانسنگ سنس آئی واز اے چائلڈ۔
سیکھا ہے کبھی ڈانس؟
جی، جب میں چھوٹی تھی تو ایک سال کے لیے کتھک اور بھرت ناٹیم کی کلاس تھی جہاں میرے ابا مجھے لے جایا کرتے تھے۔
اچھا،
دیٹ واز 7 years old۔
وہ ایک سال کی تھی، وہ جو ارلی ٹریننگ تھی وہ کام آئی،
شاید وہ کچھ اندر رہ گیا یا وہ ایک جو وانٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی، پتہ نہیں۔
اب فلموں میں جب آپ آئی ہیں، دونوں جو فلمیں، ایک جو پہلے آپ نے رانگ نمبر کی اور اب جو آ رہی ہے آپ کی جوانی پھر نہیں آنی، دونوں بہت کمرشل فلمیں ہیں نا،
جی،
اسٹار کاسٹ کے ساتھ، تو اس میں آپ کا رول کتنا رہ جاتا ہے؟
آئی فیل اگر آپ کا کام اچھا ہے اور اگر آپ ایک بھیڑ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور آپ میں وہ بات ہے تو پھر آپ وہاں سے بھی نظر آ سکتے ہیں۔ اگر میرا کام اچھا نہ ہو اور میں کیسی فلم کروں جو صرف میرے اوپر ہو اور پوری فلم میں میں ہی میں ہوں، لیکن مجھے اگر میں اپنا کام اگر ایمانداری سے نہیں کرتی، میں اپنی محنت نہیں کر رہی، دین دیر از نو پوائنٹ۔ بات تو تب ہوتی ہے جب آپ 10 لوگوں میں کھڑے ہیں اور تب بھی آپ نظر آئیں
بھیڑ میں۔ تو
ہاں جی، آف کورس، وہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح بھیڑ سے، ہاؤ ڈو یو اسٹینڈ آؤٹ۔
تو دونوں یہ جو کیریکٹرز آپ نے جو پلے کیے ہیں ان دو فلموں میں، یہ ملتے جلتے ہیں یا بالکل الگ؟
دیئر پولز اپارٹ۔ رانگ نمبر میں میں ایک بہت دیسی لڑکی کا رول پلے کر رہی تھی، وہ ایک محلے کی لڑکی ہے، ویئر از جوانی پھر نہیں آنی، مائی رول دیر از اے ویری یو نو دس ویری ماڈرن ماتس کاٹ گرل ہو از اے رچ فادرز ڈاٹر،
اسپوائلڈ بھی ہے،
اسپوائلڈ ہے، ڈم سی ہے، بہت بولتی ہے، لاؤڈ ہے، اوبنوکشس سا کیریکٹر ہے تھوڑا سا۔
اچھا، ان دونوں کیریکٹرز میں سے کون سا آپ سے زیادہ کلوز ہے؟
آئی تھنک دونوں نہیں ہیں، آئی ایم ویری ڈفرنٹ بہت کا کیریکٹرز۔ کچھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر جب آپ ایک کیریکٹر پلے کرتے ہو، کوئی ایک دو ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، تبھی وہ آپ اس کو نیچرلی پلے کر جاتے ہو۔ آپ کو وہ کوئی ایک دو پوائنٹ ایسے ڈھونڈنے ہوتے ہیں جو آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں۔
ان رولز میں وہ دو کون سے پوائنٹ ہیں؟
آئی ایم ویری لاؤڈ ایز اے پرسن، یہ دونوں کیریکٹرز دونوں ہی بہت لاؤڈ تھے، اور میں گھر میں بچپن سے ہی ایسی رہی ہوں، میں بہت لاؤڈ ہوں جنرلی، مجھے سب لوگ بول رہے تھے بس چپ کرو، چپ کر جاؤ، آئی لو ٹاکنگ، منہ پھٹ تھوڑی سی میں ہوں۔
بہت سے لوگ ہیں جو پیٹ پیچھے بات کرتے ہیں،
ہاں، دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ہے فیل, جو ہو آپ منہ پہ بول دیں,
منہ پہ بول دیں.
کیا ہے؟ ہاں بالکل.
تو ڈپلومیسی جو ہے آپ کے کام نہیں آتی؟
میرے کام نہیں آتی, حالانکہ مجھے بڑی ضرورت ہے ڈپلومیٹک ہونے کی. جب مجھے سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو, آپ تھوڑی ڈپلومیٹک جواب دیا کریں, لیکن میں آئی فیل وٹ یو فیل یو شوڈ جسٹ سے.
اب جو ڈپلومیسی کی بات چڑھی ہے تو اگلا سوال یہ ہے, آپ کے کو سٹار جو رہ چکے ہیں پیارے افضل میں اور اس فلم میں بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, حمزہ علی عباسی صاحب. وہ تو ہونا تھا نا, مگر آپ نے خود ہی
پورے انٹرویو کی لائم لائٹ لے لی ہے بھائی, یہ کیا ہے؟
آپ لینے نہ دیں, مگر سوال تو پوچھنا لازم ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے تو اب یہ کہہ دیا کہ ہم, میں نے پروموٹ نہیں کرنی فلم, تو آپ کا کیا خیال ہے, ان کی یہ ڈیمانڈ جو ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہیں یا نہیں؟
میرا نہیں خیال, کیونکہ آلدو حمزہ از اے گریٹ فرینڈ,
دوستی ایک طرف, کام تو.
ہاں جی بالکل, جو میں نے باتیں سنی ہیں مجھے اتنا نہیں پتا, بیکاز میں سوشل میڈیا فریک اتنی نہیں ہوں. مجھے جو سننے میں آیا, بیکاز پیپل آر ٹاکنگ, جو مجھے سننے میں آیا ہے وہ یہ تھا کہ جب تک یہ گانے نہیں نکلیں گے وہ پروموشنز اٹینڈ نہیں کریں گے.
آپ ہیں ان گانوں میں؟
جی نہیں, وہ جو دو گانوں کی بات کر رہے ہیں ان میں میں نہیں ہوں.
شکر ہے, تو ڈائریکٹلی آپ کے اوپر نہیں ہو رہا؟
نہیں, وہ پرسنلی کسی کے اوپر نہیں کرتا, وہ اپنا, اس کا اوپینین بہت اسٹرانگ ہے چیزوں کے بارے میں, ووکل اباؤٹ تھنگز.
تو وہ بھی منہ پھٹ ہیں؟
ہاں وہ بھی منہ پھٹ ہیں, ان کا بھی یہ ایک ایلیمنٹ ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میں نے فلم ایک فیور کے طور پر کی ہے. تو آئی فیل اگر آپ کسی کو فیور دے رہے ہیں اور اگر آپ کسی کے دوست ہیں تو پھر آپ کو ان کے ساتھ اینڈ تک کھڑے رہنا چاہیے. اگر آپ اگری نہیں کرتے تھے تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے.
تب یہ ذرا ہوتا ہے,
اف اٹس اگینسٹ یور مورلز اینڈ یور ویلیوز, اینڈ یو شوڈ ناٹ ہیو بین ا پارٹ آف اٹ. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم پھنس کے بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ انڈسٹری مجھے نہیں لگتا کہیں بھی پہنچ پائے گی. ہر قسم کا کام ہوتا ہے,
انڈسٹری ابھی فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں, ابھی سے شروع ہو گیا. تو
ایگزیکٹلی
حمزہ علی عباسی اور ہمایوں سعید کے ساتھ ہیں آپ اس نئی فلم میں جوانی پھر نہیں آنی, تو پیئرنگ کس کے ساتھ اچھی بنتی ہے آپ کی؟
زیادہ اچھی بنتی ہے
آن اسکرین بھی بتا دیں, آف اسکرین بھی بتا دیں.
ہمایوں کے ساتھ میرا پہلا پروجیکٹ تھا سر حمزہ, اور میں نے دیدی بھی ساتھ کیا ہے, ہم نے فلم بھی ساتھ کیا ہے. سو آئی ہیو آلسو ورکڈ ود ہم ایز اے ڈائریکٹر.
کمبخت کی بات کر رہے ہیں؟
جی بالکل بالکل.
ہاں اس کا ہوا کیا کمبخت کا؟
آئی ڈونٹ نو, آپ کو یہ حمزہ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ فلم ریلیز ہوگی یا نہیں.
کیا کریں, آپ اتنے پروجیکٹس ان کے ساتھ کرتی ہیں تو آپ سے ہی پوچھنا پڑتا.
ہمایوں میں ان کی پرسنالٹی سے بہت امپریسڈ ہوں, ان کے کوئی نہ کوئی ٹینٹرمز ہیں نہ کوئی ایشوز ہیں, اور وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں ٹیلنٹڈ لوگوں کو. انہوں نے مجھے بالکل یہ فیل ہونے نہیں دیا کہ میں ایک نیو بی ہوں یا میری دوسری فلم ہے.
کچھ لفظ تو حمزہ کے لیے بھی چھوڑ دینا.
حمزہ تو میرا بہت پرانا دوست ہے, ہم ابھی تک ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کام ڈسکس کرتے ہیں. وہ جو باتیں کرتا ہے اس کے علاوہ, آئی وڈ وانٹ ٹو ٹیل ایوری ون دیٹ ہی ہیز اے ریئلی نائس ہارٹ. تو بس وہ سیٹ پہ بیٹھ کے ہمیشہ کبھی کسی کے نکلے اتارتا تھا, کبھی کسی کی, تو ہم لوگ ہنسی رہے ہوتے تھے ہمیشہ. بہت شگل, بہت شگل حمزہ کے ساتھ, بہت شگل ہوتا ہے. ہی از اے سویٹ ہارٹ, ہی از اے کلوز فرینڈ آف مائن, اینڈ آئی لو ہم.
یہ مجھے بتائیں سہائے کہ ظاہر ہے کیونکہ آپ نے ابھی بریک تھرو کیا ہے تو لائف تو بہت بزی ہوئی نا, خود کی زندگی کے لیے یا پرسنل لائف کے لیے یا عشق کے لیے دوستی کے لیے کتنا وقت آپ کو مل جاتا ہے؟
سچی بتاؤں بالکل نہیں ملتا, بالکل وقت نہیں ہوتا کسی بھی ایکسٹرا. میرے دوست مجھ سے ناراض ہیں سارے پرانے,
تو مطلب محبت کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا؟
محبت کے لیے تو بالکل ٹائم, اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے. وہ ٹائم تو آئی تھنک کبھی نہیں ہوگا میرے پاس. لیکن
آپ رومانٹک ہیں؟
نہیں, میرا نہیں خیال میں رومانٹک, نہیں مجھے نہیں لگتا.
تو مطلب وہ بیچارہ لڑکا جو آپ کے پیچھے پڑا ہو تو اس کو آپ نہ ٹائم دیں گی نہ رومانس کا آپ کو انکلینیشن ہے؟
اس معاملے میں میں تھوڑی بورنگ ہوں, نہ میں بہت زیادہ رومانٹک ہوں نہ میں بہت زیادہ.
یہ ساری چیزیں فلموں کے لیے ہوتی ہیں؟
یہ سب چیزیں فلموں کے لیے ہوتی ہیں. آئی فیل اصل زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی,
ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی.
مطلب دیکھیں محبت ہوتی ہے آف کورس, فلمی جو ایک پرسپشن ہے نا کہ ایک شہزادہ آئے گا اور گھوڑے پہ اور آل آف دیٹ, وہ پرنس چارمنگ اور وہ سب نہیں ہوتا.
یور اے سکسیسفل وومن, گھوڑے پہ آپ بھی آ سکتی ہیں.
جی ایگزیکٹلی, گھوڑے پہ میں آ سکتی ہوں, وومن امپاورمنٹ.
آپ نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی, مگر انسٹاگرام پہ اور فیس بک دونوں پہ میں آپ کی بڑی تصویریں دیکھتی ہوں آج کل.
یس یس,
کافی آپ الگ الگ ڈیزائنرز کو پہنتی ہیں. آئی یو سمبڈی جو بہت فیشن کانشیس ہے؟
آئی لائک فیشن, ہر لڑکی کو ڈریسنگ اپ از لائک یو نو آر فیورٹ گیم, بچپن سے کھیل رہے ہیں ڈریس اپ ڈریس اپ. ایٹ ٹائمز ٹوم بوائے بھی بن جاتی ہوں, ایٹ ٹائمز بالکل لڑکی بھی بن جاتی ہوں. میں ہر روز اٹھتی ہوں اور مجھے ہوتا ہے کہ آج مجھے یہ پہننا ہے, نہیں آج, آئی تھنک تب مزہ آتا ہے, دیٹس وین یو پلے اراؤنڈ وتھ سٹف.
کبھی کبھی ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ بھائی آج بالکل میک اپ نہ پہنوں.
بالکل, میں تو بہت دفعہ نکل جاتی ہوں میک اپ کے بغیر.
مگر ابھی آپ فلمیں آپ کی جو ہٹ ہوتی جا رہی ہیں تو لوگ تو آپ کو ریکگنائز کریں گے, پھر کہیں گے دیکھیں سہائی جو ہے وہ آ گئی, انہوں نے ایسے پہنا تھا یا میک اپ نہیں تھا, ایسے بھی.
تو آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اصل میں ہم کیسے ہیں اور وہ جو اسکرین پہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. بی بی آئی روم اراؤنڈ وداؤٹ میک اپ ان مائی پی جیز, میں آرام سے نکل جاتی ہوں, ہمیں ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے, پائجامہ پہنا ہوتا ہے.
کہاں جاتی ہے اب ٹی شرٹ پائجامہ پہن کے؟
جنرلی کہیں نکلنا ہوتا ہے,
مطلب ہم لوگ جھلی ہیں.
ہاں ہاں تھوڑی میں ہوں ایسے, مجھے بولتے ہیں لوگ.
پاکستان سے لڑکیاں جو ہیں جو یہاں فیمس ہوتی ہیں وہ پھر انڈیا کا بھی رخ کرتی ہیں, تو آپ نے سوچا ہے انڈیا میں کام کرنے کا؟
میرے لیے کام میٹر کرتا ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, انڈیا ہو, بالی ووڈ ہو, ہالی ووڈ ہو, لالی ووڈ ہو, پریفرنس اپنے ملک کو ظاہر
ہے. مطلب کنڈی جو دروازے کی ہے وہ کھلی ہوئی ہے.
ہاں جی بالکل کھلی ہوئی ہے, لیکن اگین ڈیپینڈز آن دی سکرپٹ, اٹ ڈیپینڈز آن مائی رول.
سلمان خان کے ساتھ؟
جی بالکل بالکل,
ہے نا؟
میں دیکھا ایک دم سے میں ایکسائٹیڈ ہو گئی,
ایکسائٹیڈ ہو گئی,
انرجی آ گئی.
سلمان خان کی فلم بجرنگی اور آپ کی فلم رانگ نمبر دونوں ایک ہی دن لگی تھی نا, اور آپ کمپٹیشن سے ڈری نہیں, آپ تو خوش تھی کہ یہ ایک ہی دن ریلیز ہوئی؟
میں بڑی خوش تھی, بیکاز میرے لیے بہت, آئی ہیو بین اے سلمان خان فین سنس آئی واز لائک 7-8 ایئرز اولڈ. میرے لیے یہ ایک بہت ایکسائٹنگ بات تھی کہ میری زندگی کی پہلی فلم سلمان خان کی اتنی بڑی فلم کے ساتھ ریلیز ہو رہی ہے,
اور ہٹ بھی ہو گئی.
اور ہٹ بھی ہو گئی, یعنی کہ تھوڑے سے ہم نروس تھے ہو کین بیٹ سلمان, بٹ وی آر گلیڈ دیٹ آر فلم ورکڈ آؤٹ. آئی ایم آن کلاؤڈ 9 رائٹ ناؤ.
کلاؤڈ 9 سلمان خان کے ساتھ.
سلمان خان کے ساتھ بالکل.
اداکارہ سہا علی سے گفتگو آپ نے سنی. وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار کالم بات سے بات کا.
بابا آدم سے آج تک جتنی بھی زبانیں ہیں سب کی سب عام آدمی کے یہاں پیدا اور جوان ہوئی. کچھ کا قد کاٹ زیادہ نکل گیا, کچھ ٹھگنی رہ گئیں, اور بہت سی زمانے کے ہاتھوں معدوم ہو گئیں. خود ساختہ محلاتی سرپرستوں نے بس اتنا کیا کہ پلی پلائی زبانوں میں سے کچھ کو اپنی ریاستی ضروریات اور محکوموں سے روزمرہ رابطے کی خاطر گود لے لیا. اللہ اللہ خیر صلاح. زبان کی چابی ماں کے پلو میں بندھی ہوئی ہے, اور زبان کے مالک اس ماں کے بچے ہیں. اسی لیے نسل اور زبان ہمیشہ سے بہترین ہم سفر ہیں. تو پھر لوگ مادری زبان کے ہوتے دیگر زبانیں کیوں سیکھتے ہیں؟ دو ہی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں, ضرورت یا پھر شوق. زیادہ تر لوگ ضرورت کے تحت سیکھتے ہیں, یعنی رابطے, تعلیم اور روزگار کے لیے. گویا زبان بھی اجناس کی طرح طلب اور رسد کے اصولوں کی محتاج ہے, اور طلب اور رسد کا اصول بدلتے دور اور ضروریات کے مطابق لباس بدلتا رہتا ہے. کبھی یونانی, کبھی لاطینی, کبھی عربی, کبھی فارسی اور ترک, تو کبھی انگریزی, فرانسیسی اور ہسپانوی اور روسی, اور آج کل چینی. مگر کئی سماجی اکائیاں نسلی اور جغرافیائی اعتبار سے اتنی متنوع ہیں کہ باہمی رابطے, معاشی تعلق اور نظم و نسق کے لیے بہت سے خطوں میں ایک سے زائد زبانیں سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے شمالی برصغیر کے لوگ تو آسانی سے ہندی اردو میں باہم سمجھ سمجھا سکتے ہیں, لیکن اتر پردیش کے کسی بیوروکریٹ کو تمل ناڈو کے کسی سیاستداں سے بات کرنی ہو تو وہاں ہندی کی جگہ انگریزی خود بخود رابطے کی زبان ہو جاتی ہے. جیسے جیسے کسی طاقتور گروہ کا نظریاتی, سیاسی, ثقافتی اور جغرافیائی دائرہ دیگر لسانی گروہوں اور خطوں تک پھیلتا جاتا ہے, تو دوسری زبانیں بھی شعوری طور پہ غالب گروہ کے ثقافتی اور لسانی اثرات قبول کرتی جاتی ہیں. مثلا وسطی ایشیا کی ترک پہ روسی اثر, بربر, فارسی اور سندھی پہ عربی اثر, پشتو اور بلوچی پہ فارسی اثر, مغربی, وسطی اور شمالی مشرقی بر صغیر کی زبانوں پہ سنسکرتی اثر, اور اب ہر مشرقی زبان پہ انگریزی کے اثرات. چنانچہ جب بنگالیوں کو ایک روز اچانک بزبان انگریزی بتایا گیا کہ آج سے سرکاری زبان اردو ہے, تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, کیونکہ ان کی زبان عربی و فارسی کی بجائے سنسکرت شاخ سے تعلق رکھتی تھی. اگر بنگالیوں کو بتایا جاتا کہ ان کے اور دیگر پاکستانیوں کے درمیان رابطے اور نامہ بری کی زبان انگریزی ہوگی, تو شاید بات اتنی آگے نہ بڑھتی. بنگالیوں کے برعکس پنجابیوں کو اردو بطور قومی زبان اپنانے میں یوں دقت نہیں ہوئی, کیونکہ فاتحین کی لگاتار گزرگاہ ہونے کے سبب ترک، فارسی، عربی اور مقامی سنسکرتی لفظیات کے چبوترے پہ بنی صوفی خانقاہوں میں عوامی میل جول اور کثیر نسلی اختلاط سے جنم لینے والی زبانیں اردو یا ہندوستانی ایک عام پنجابی کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ ویسے بھی پنجاب جغرافیائی لحاظ سے اردو مولا کی دیوار یعنی دلی سے لگا بیٹھا تھا، اور سندھ کا سیاسی اور ثقافتی تعلق چونکہ ہزار برس سے عرب، ایران اور وسط ایشیا کے فاتحین اور صوفیہ سے جڑا ہوا ہے، اور انگریزی دور میں انتظامی تعلق بمبئی سے رہا، لہذا اردو کی لشکری لفظیات سے ایک عام سندھی کے کان مسلسل آشنا رہے۔ جبکہ پچھلے 500 برس میں افغانوں نے شمالی و وسطی ہندوستان سے مشرق میں بنگال تک سینکڑوں بستیاں اور درجنوں چھوٹی بڑی ریاستیں اور تعلقے آباد کیے۔ کابل، پشاور اور ہزارہ کا کاروباری تعلق بھی دلی اور بمبئی سے لگ بھگ 200 برس پہ پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان نہ بھی بنتا تو بھی پنجابیوں، پشتونوں اور سندھیوں کی دیگر دیسیوں سے رابطے کی زبان اردو یا ہندوستانی ہی ہوتی، لیکن فطری انداز میں پنپنے والے بین اللسانی درخت میں جب تقسیم کے بعد لسانی احساس برتری کے سرکاری چاقو سے اردو کی قلم لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر رابطے کی فطری زبان کے مکالمے میں ضد اور جوابی ہٹ دھرمی کا زہر گل گیا۔ رہا سہا کام اردو کو مسلم ثقافت اور حب الوطنی سے غیر ضروری طور پہ نتھی کرنے کی ذہنیت نے اتار ڈالا۔ یہ راز عام آدمی سے زیادہ کور چشم ریاستوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ زبانیں خودرا ہوتی ہیں، ان کی فارمنگ نہیں ہو سکتی۔ جس کو جس زبان کی ضرورت درپیش ہوگی وہ بغیر کسی کے کہے اسے رابطے کی زبان بنا لے گا، جیسے چینی خود بخود انگریزی سیکھ رہے ہیں اور مغربی باشندے چینی سیکھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر ریاست لسانی ڈنڈا چلائے گی تو مضروب بھلے رابطے کی زبان سیکھے نہ سیکھے، رابطے کی زبان میں پنہا گالیاں سب سے پہلے سیکھے گا تاکہ تھوپنے والے تک ٹھیک ٹھیک جذباتی ابلاغ ہو سکے۔ ایک کہاوت ہے کہ پشتون کو آپ پیار سے دوزخ میں دھکیل سکتے ہیں مگر زبردستی جنت میں بھی نہیں بھیج سکتے۔ یہی کہاوت زبان پہ بھی صادق ہے، بھلے نفاذ اردو ہی کیوں نہ ہو۔
یہ تھے وسعت اللہ خان، اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں سبا اعتزاز، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے میاں چنو سے، محمد سلیم بودلا لکھتے ہیں، میں آپ کا ایک پرانا اور مستقل سامع ہوں، عرصہ دراز سے سیربین سن رہا ہوں۔ پچھلے 20 برس میں اس پروگرام نے کئی کروٹیں بدلیں اور کئی رنگ دکھائے۔ یہ دھوپ چھاؤں کا کھیل تو جاری ہی رہے گا، لیکن میں سیربین کی مستقل قدروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ مشورے ارسال کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے۔
ہم تو نیک مشوروں کے لیے ہمیشہ ہی ہمتن گوش رہتے ہیں جناب، تو کیا فرماتے ہیں بودلا صاحب؟
انہوں نے 3 مشورے دیے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ سیربین کی وہ شناختی دھن بحال کی جائے جو برسوں تک اس پروگرام کی پہچان بنی رہی۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ پروگرام کو محض سیاسی خبروں اور تبصروں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ آدھا وقت کلچرل اور تفریحی پروگراموں کو دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ اپنے پروگراموں کے تعارف اور تشہیر کے لیے جو پروموز چلاتے ہیں وہ کسی تشہیری کمپنی سے تیار کرائے جائیں، تاکہ وہ مختصر، جامع اور مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی دلچسپ بھی ہوں اور محض خانہ پوری کے طور پر استعمال نہ ہوں۔
یہ آخری مشورہ تو بڑا ٹیکنیکل سا ہے، لگتا ہے بودلا صاحب بھی ابلاغیات میں خاصا درک رکھتے ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ کی سائنس میں بھی انہیں خاصی دلچسپی لگتی ہے۔
اور باقی 2 مشوروں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
ہاں، پرانی شناختی دھن کے شہدائیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ حکام بالا کو شاید اب اس مسئلے پہ سنجیدگی سے غور کرنا پڑے۔ رہا ثقافتی اور تفریحی پروگراموں کا سوال، تو ہم ویکینڈ کے دوران حالات حاضرہ سے ہٹ کر بھی بات چیت کرتے ہیں۔ فیفی ہارون کے انٹرویوز کو آخر آپ کس زمرے میں شمار کرتے ہیں بودلا صاحب؟ سیربین کا آدھا وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے وقف کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تفریحی پروگرام تو آپ کسی بھی ایف ایم ریڈیو یا ٹیلی ویژن چینل سے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین کی اکثریت حالات حاضرہ کی سچی، درست اور غیر جانبدارانہ صورت سے آگاہی کے لیے بی بی سی کا رخ کرتی ہے، اور ہم اس ضرورت کو پورا کرنا اپنا بنیادی فریضہ سمجھتے ہیں۔
اچھا عارف، پچھلی بار لودھرا سے ناصر محمود اوان نے مشورہ دیا تھا کہ اگر بی بی سی اردو سروس سننے کے بعد بی بی سی کی انگلش ٹرانسمیشن بھی سن لی جائے تو اس سے انگریزی زبان سیکھنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اب میاں والی سے جناب نصر اللہ خان نے لکھا ہے کہ ٹرانسلیشن کے ذریعے انگلش سیکھنے کا میتھڈ ناکام ہو چکا ہے اور آج کل ساری دنیا میں ڈائریکٹ میتھڈ کا رواج ہے، جسے پاکستانی اداروں میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔
بہت اچھا مشورہ ہے نصر اللہ صاحب، اس موضوع پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات ہوگی۔
ہمارے زبان و بیان کے واچ ڈاگ اور تلفظ کی غلطیوں پر کڑی نگاہ رکھنے والے مہربان سامع محمد یعقوب صابر صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ ذرائع ابلاغ کا لفظ آج کل بہت غلط طریقے سے بولا جا رہا ہے۔ لفظ ابلاغ ہے، نہ کہ ابلاغ۔
جی ہاں، الف کے نیچے زیر ہے، یعنی ابلاغ۔
محمد صادق عباسی صاحب نے شکایت کی ہے کہ ہم ان کی بستی سمن آباد کا نام لینا بھول جاتے ہیں۔
تو لیجیے حضور، ہم نے لے دیا نام سمن آباد۔ خط میں کچھ اور بھی لکھا ہے نا؟
جی ہاں، لکھتے ہیں اگر مشرقی تیمور آزاد ہو سکتا ہے اور جنوبی سوڈان الگ ریاست بن سکتا ہے تو کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ آج تک کیوں نہ حل کرا سکی؟ کیا محض اس لیے کہ یہاں کی آبادی مسلمان ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ اب فرسودہ ہو چکی ہے اور دنیا کو اس ازکار رفتہ ادارے سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔
عباسی صاحب، آپ نے دو غیر حل شدہ مسائل کی مثالیں تو دے دیں، لیکن ان سینکڑوں مسائل کو بھول گئے جو دنیا کو جنگ کے دہانے تک لے آئے تھے، اور اگر اقوام متحدہ جیسی نعمت موجود نہ ہوتی تو دنیا سن 50 اور 60 کے اشروں میں تیسری اور چوتھی جنگ عظیم کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ یقین جانیے کہ اقوام متحدہ کی کامیابیوں کا پلڑا اس کی ناکامیوں سے کہیں زیادہ وزنی ہے۔
محبوب احمد بزدار صاحب نے ڈیرہ غازی خان سے شکایت کی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام امیر ترین لوگوں کو فنڈ مہیا کر رہا ہے اور اصل حقداروں کو فراموش کر رہا ہے۔
ضلع شاداد کوٹ سے امجد خان کا کہنا ہے کہ جن ملکوں میں بچے اسکول نہیں جاتے ان میں ہمارا ملک پیش پیش ہے، لیکن حکام اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پہ حل نہیں کر رہے۔
گھوٹ سونو خان سے محمد چانڈیو لکھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں بد امنی، لوٹ مار اور دہشت گردی کی جو لال آندھی آئی تھی وہ اب ٹھنڈی پڑ گئی ہے اور امن کا پرندہ واپس اپنے آشیانے کی طرف آ گیا ہے۔
یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے چانڈیو صاحب۔
اور ہمیں سب سے زیادہ خط لکھنے والے سامع اسلم روہی نے جیکب آباد سے لکھا ہے، میں آپ کا فلمی پروگرام نہیں سنتا تھا لیکن آج ایک دوست نے ایسا سوال پوچھ لیا کہ مجھے بالی ووڈ راؤنڈ اپ نہ سننے کا پہلی بار افسوس ہوا۔ سوال یہ تھا کہ کیا دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں انڈیا میں بنتی ہیں؟
جی ہاں اسلم صاحب، دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں انڈیا میں بنتی ہیں، یعنی تقریباً 1000 فلمیں سالانہ، لیکن ان میں ہندی فلموں کی تعداد صرف 20% ہوتی ہے، باقی فلمیں تمل، تیلگو، ملیالم، کنڑ اور دیگر علاقائی زبانوں میں بنتی ہیں۔
اچھا عارف، آپ نے کبھی ہمنگ برڈ دیکھا ہے؟
ہاں، وہ چھوٹی سی چڑیا جو ہوا میں ساکت ہو کر اپنی لمبی چونچ سے پھولوں کا رس چوستی ہے۔
جی ہاں بالکل، وہی اردو میں اسے شکر خورا بھی کہتے ہیں۔
لیکن شکر خورا آپ کو کہاں سے یاد آ گیا؟
اس خط سے۔ قمر الزمان اور نصرت بخت نے دوحہ سے پوچھا ہے کہ ہمنگ برڈ یا شکر خورا جب کھانا کھانے میں مصروف ہوتا ہے تو گریویٹی اسے گرا کیوں نہیں دیتی، یعنی وہ ہوا میں معلق کس طرح رہتا ہے، جیسے زمین کی کشش اس پر اثر ہی نہ کرتی ہو۔ اور سامعین، یہی ہے آج کا سوال۔
جہاں شکر خورا پھولوں سے رس چوستے ہوئے گرتا نہیں، اس کی بنیادی وجہ اس کے پروں کی انتہائی تیز جنبش ہے۔ ایسے میں وہ اپنے پروں کو 80 سے 100 مرتبہ فی سیکنڈ پھڑپھڑاتا ہے، یعنی جتنی دیر میں ہم آنکھ جھپکتے ہیں یہ 100 مرتبہ اپنے پر اوپر نیچے کر لیتا ہے۔ اس رفتار سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے انگلش میں اسے ہمنگ برڈ کہا جاتا ہے، اور یہی رفتار ہے جو اسے کامیابی سے ہوا میں تھامے رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تیز رفتاری اسے الٹی، قلا بازی کھانے، گول گھومنے، حتیٰ کہ پیچھے کی طرف اڑنے کے قابل بھی بنا دیتی ہے۔ کوئی دوسرا پرندہ شکر خورے کی طرح دم کی جانب نہیں اڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے موجد نے بھی شکر خورے سے متاثر ہو کر یہ ڈیزائن بنایا تھا۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے صبا اعتزاز اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ خطوط کے ذریعے تو سروین میں شامل موضوعات کے بارے میں اپنی رائے دے ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی ان موضوعات کے بارے میں اپنی آراء اور تبصرے دے سکتے ہیں۔ سماجی ذرائع ابلاغ یا سوشل میڈیا پر ہمارا اکاؤنٹ ہے بی بی سی اردو۔ سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر فیاض احمد، اور لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینی کاکس، اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کی طرف سے خدا حافظ۔ چلتے چلتے اہم خبروں کا خلاصہ۔
مسجد اقصی کے احاطے میں فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان شدید تصادم ہوا ہے۔ پاکستان کے شہر ملتان کے وہاڑی چوک پر دھماکہ ہوا ہے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق 6 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہیں۔ دھماکے کی وجوہات کے متعلق متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ یونان میں حکام کے مطابق تارکین وطن سے بھری ہوئی ایک کشتی ڈوبنے سے کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے رش کے باعث آسٹریا اور جرمنی کے درمیان ٹرین کی سروس معطل کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل جرمنی کے شہر میونخ کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہاں پناہ گزینوں کو ٹھہرانے کی مزید گنجائش نہیں رہی۔ اور تھائی لینڈ میں آپریشن کے ذریعے ایک چینی خاتون کے پیٹ سے $300,000 کی مالیت کا ہیرا نکالا گیا ہے جو گزشتہ ہفتے چوری ہوا تھا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔